پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان لانے والو، خیانت نہیں کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں، کہ اپنی امانتوں میں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم خیانت نہ کیا کرو. کیوں؟ ایمان اور خیانت ایک دوسروں کے اپوزٹ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، منافق کی جو چار نشانی ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ ہاں، جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے امانتوں میں خیانت، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور امانتوں سے مراد وہ تمام عہد، معاہدے اور ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان پر عائد ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے اللہ سے انسان کا عہد ہے نا، اور وہ عہد کیا ہے؟ عہد میثاق، کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کر رہے گا. تو انسان ذاتی طور پر اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو کلمہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھی مانتے ہیں ایک الہ، اور پھر رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی یہ عہد کرتے ہیں، ہے نا. تو اب یہ کہ یہ کیسا عہد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جب غزوہ بدر میں جانے کی بات ہوئی تو لوگ فرار کا سوچنے لگے، ہے نا. اور عام زندگی میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ ہم سب نے بھی عہد کیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی. اور آپ سوچیں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آپ تشہد کے لیے جب بیٹھتی ہیں تب کیا کہتی ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور جو دعائے قنوت ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ تیری بندگی، تیری اتنی خوبصورت ہے دعائے قنوت، کاش کہ ہمیں واقعی اس کا صحیح معنی آ جائے. ہم کہتے ہیں نخلا ہوا نترک، ہر اس کو چھوڑ دیں گے، ہر وہ رشتہ، ہر وہ دوستی، ہر وہ ہمسائیگی، ہر وہ عمل چھوڑ دیں گے جو تیرا، جو جس کو تو پسند نہیں کرتا، جو تیری نافرمانی کرتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ہم اس سے ہٹ کر کرتے ہیں. روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں، روز روز، ہر روز نماز کی ہر رکعت اس میں عہد ہے، وعدے ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں. تو کہا کہ خیانت نہ کیا کرو. پھر آپ دیکھیں، میاں بیوی جب بن جاتے ہیں، نکاح بھی تو کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک عہد ہے نا، ہے نا، نکاح کا عہد. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسروں کے رازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے. لیکن ہر روز میاں بیوی میں لڑائی، گھروں میں لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، تو کیا اس کو کہتے ہیں ایمانت کا ادا کرنا؟ کیا اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنا؟ ہے نا. پھر اسی طرح عام طور پر جو عہد کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں، جو عہد ہوتے ہیں، ہے نا، والدین بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بہت سے خاندان کے لوگ دوسرے خاندان سے کرتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے. تو اور بھی سارے عہد، معاہدے، یہ ساری ایمانتیں ہیں کہ اب اس کی کیا کرنی تھی؟ حفاظت کرنی تھی. اسی طرح مثلا کوئی جماعت ہے، اس میں کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے. آپ کلاس میں ہیں، آپ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا گیا، آپ کو کچھ لوگوں کا اسرا، جیسے اسرے آپ کی کلاس کے بنے ہوئے ہیں، اس کا آپ کو انچارج بنا دیا گیا. یہ بھی ایک امانت ہے، وقت کی پابندی کرنا، جو بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں ان کا سبق سننا، ان کی کمزوریوں کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا. اگر وہ آپ کو اپنا کوئی راز بتاتے ہیں، ان کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ہے نا. یعنی فرد کوئی سپورٹ کر دے کوئی امانت، یا جماعت سپورٹ کر دے، تو ان سب کی حفاظت کرنا. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. وتخونو، اب تخونو کے ساتھ آپ نے لا پہلے والا لے لینا ہے، اور نہ خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور جبکہ تمہیں پتہ ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے پس منظر میں ایک بڑا اہم واقعہ آتا ہے، یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا ہے. یعنی عام بھی ہے یہ آیت، اور اس کے ساتھ خاص بھی ہے، کہ غزوہ بنو قریظہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کیا چیز تھی؟ قبیلہ تھا. کن کا؟ یہودیوں کا قبیلہ تھا. 21 دن تک جب ان کا محاصرہ کیا تو عاجز ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک شام کی طرف جانے کی اجازت دیں. تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اب آپ صلح کی صورت کیا تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے حکم ہیں, جج ہیں, تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے تم اس پر راضی ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, سعد بن معاذ کی بجائے ابو لبابہ کو حکم بنائیے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے خان کے گھر والے, اہل و عیال اور آپ کی جائیداد جو تھی بنو قریظہ کے علاقے میں تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے. ان کا خیال تھا, یہ یہودیوں کا. آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. بنو قریظہ کے سب مرد اور عورتیں ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ کے حکم پر اتر آئیں تو ہمارے ساتھ کیا کچھ نرمی کریں گے؟ کتنے دن ہو گئے تھے محاصرے کو؟ 21 دن ہو گئے تھے, اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملے میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے. انہوں نے کچھ ان لوگوں کی رونے کی وجہ سے اور کچھ اپنے گھر والوں کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتا دیا کہ تم ذبح کیے جاؤ گے. گویا اس طرح رسول اللہ کا راز فاش کر دیا. مال اور اولاد کی محبت میں یہ کام تو کر گزرے مگر فوراً متنبہ ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, یعنی ان کو خیال آ گیا کہ میں نے خیانت کی ہے. جب وہاں سے واپس آئے تو اس درجے شرمندہ ہوئے کہ آپ کی خدمت میں آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی گئے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندہ رہوں گا, چاہے اسی حالت میں موت آ جائے. 7 دن مکمل اسی طرح بندے کھڑے رہے. ان کی بیوی اور لڑکی ان کی نگرانی کرتی تھی, انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی. کھانے کے پینے کے وہ پاس نہیں جاتے تھے, یہاں تک کہ غشی طاری ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ پہلے ہی دن میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی. اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے ہیں تو اب تو قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے. 7 دن کے بعد رات کے وقت آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ کے قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنائی اور کچھ لوگوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے جا کر ان کو کھولنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا. چنانچہ رسول اللہ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ خیانت اور مال اور اولاد کی محبت سے مغلوب ہو جاتا جو انسان, تو اس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے. تو کیا کہا کہ وان تم تعلمون, کہ تم جانتے بوجھتے خیانت نہ کیا کرو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سمانے آزمائش ہیں. تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اخلاص اور ایمان کے اندر جو چیز خلل ڈال دیتی ہے, جس کی وجہ سے انسان غداری کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ مال اور اولاد کا مفاد جو ہے نا وہ حد سے بڑھنا, مال اور اولاد کے مفاد کی دلچسپی انسان کے اندر حد سے بڑھ کر ہو جائے. جب انسان مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو عموماً پھر ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی, دنیا جو امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, تو دنیا کی زندگی میں ہم کہتے ہیں نا بیٹا بیٹی, تو بیٹا بیٹی اصل میں ہے کیا؟ یہ امتحان کا ایک پرچہ ہے. اور ہم کہتے ہیں نا یہ کوٹھی, یہ کار, یہ بنگلہ, یہ فیکٹری, یہ دولت, یہ امتحان کا دوسرا پرچہ ہے. یہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. کہیں قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا انما المال والاولاد فتنہ, ہے نا؟ تو دراصل یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم اس میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہاں پہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ فطری طور پر انسان اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے, لیکن دراصل اللہ مال اور اولاد کے ذریعے سے انسان کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہے مال کا حال۔ ایک دفعہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اپنے بعد جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری۔ پھر اسی دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا، مال اور دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، بھلائی سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے، الا یہ کہ جانور اپنی کونچے بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور گھاس چرے، اور یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے، اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، اس کی مثال اس کھانے والے کسی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے مال اور اولاد۔ اب آپ دیکھیں نا، بہار کے موسم میں کتنی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ہری بھری گھاس لیکن جانور نے زیادہ کھا لی، تو اب کیا ہے، مر جائے گا نا زیادہ کھا لی تو۔ مال اور اولاد صرف فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ اگر صحیح استعمال نہیں ہے تو پھر وہ ایک آزمائش بھی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا، کہنے لگے، مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو صرف ایک چادر تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیے جائے۔ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کھانا ایک سائڈ پر۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ کہیں مجھے دنیا ہی میں نہ مل جائے۔ وہ تو نیک تھے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، وہ تو شہید ہو گئے، اور میں دنیا میں ہوں اور نعمتوں کے اندر ہوں۔ تو وہ روتے تھے اس بات پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بلا شبہ بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ فائدے میں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کو دولت مندی کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نیک ہے اور امیر ہے، یعنی دولت مند ہے اور نیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، دولت ہو اور پھر گناہوں کی طرف انسان جا رہا ہو تو پھر یہ ایک آزمائش ہے۔ اچھا، اولاد کے ذریعے آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کے ذریعے جو انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو اس کا دائرہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ کیسے؟ اولاد اگر کسی کے پاس نہ ہو تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکری بہت کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اور بعض اوقات شرک کرنے لگتا ہے۔ عورتیں خاص طور پر بدترین گناہ پر آمادہ ہو جاتی ہیں، پیروں، فقیروں، مزاروں، مقبروں کے طواف، منتیں، ہے نا؟ اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے۔ اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو میں اپنے اس وقت کو کسی اچھی ایکٹیویٹی میں استعمال کروں۔ علاج تو تدبیر ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد مایوس نہ ہونا، نہ شکری نہ کرنا اور ہاتھ پاؤں توڑ کرنا بیٹھ جانا، ہے نا؟ دوسرا کیا ہے کہ اولاد ہے لیکن اب ایک اور طرح کی آزمائش شروع ہو گئی، کہ کبھی قتل اولاد جو اہل مکہ کرتے تھے، اور کبھی یہ کہ زیادہ اولاد ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، گویا کہ اولاد کے رزق کا ٹھیکیدار والدین اپنے آپ کو خود خود سمجھتے ہیں اور اللہ پر توکل نہیں کرتے، یہ بھی ایک ازمائش ہے، تو یہ بھی شرک ہی ہے نا، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا جب مرحلہ آتا ہے تو یہ بھی انسان کی بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت دینا، دین کی راہ پر چلانا، اس پر نہ محنت نہیں کرنا چاہتا، نیند اپنی کم نہیں کرنا چاہتا، اپنی جوانی کو گھلانا نہیں چاہتا، مسجد لے کے جانا، صحبت صالح، ان کی وہ کن سے ملتے ہیں، وہ کمپیوٹر پہ کیا کر رہے ہیں، وہ ٹی وی پر کیا کر رہے ہیں، باہر کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسکول سے دیر سے کیوں آ رہے ہیں، کہ چھوڑ دیتا ہے، آزاد چھوڑ دیتا ہے، دینی تربیت پر توجہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت، اس کی اپنی پارٹیاں، اپنے مزے اس کے ختم نہ ہوں۔ یا پھر کیا کرتا ہے کہ اولاد کو دین کی بجائے دنیا کمانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اس کی ایک آزمائش ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا بچہ کس فیلڈ میں جا رہا ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، وہ کون سا سبجیکٹ پڑھے گا، میری بیٹی کون سا سبجیکٹ پڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوگا کل وہ مردوں میں زیادہ گلے ملے گی، ہے نا؟ تو وہ حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ چھوڑ کر اولاد کی آرزوؤں کو مکمل کرنے پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کی جب بات آتی ہے تو شادی کے مرحلے میں بھی، شادی اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے جب رشتے کا انتخاب کرتا ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں دیکھتا کہ متقی کا انتخاب کروں، حسن، دولت، خاندان، یا یہ کہ کینیڈین سٹیزن شپ کیسے ہو سکتی ہے، بیٹی باہر کیسے جا سکتی ہے، یا بیٹا امریکن کیسے ہو سکتا ہے، یا برٹش کیسے ہو سکتا ہے، ہے نا؟ تو دینداری کا دعویٰ کرنے والے جو سچے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ سے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے موقع پر وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی اونچی لمبی ہونی چاہیے، چاند جیسی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، سفید، دولت مند، ساری باتیں دیکھ کر کہتے ہیں اچھا اگر دیندار بھی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خیر ہے، یعنی سب سے اینڈ پر دینداری ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے انسان کی ہر وقت جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں کی آزمائش صرف مال سے ہوتی ہے، بعض کی صرف اولاد سے ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ مال اور اولاد دونوں ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، دونوں سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ میں مکہ کی طرف سے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، مال اور اولاد کی خاطر نہیں کی تھی ہجرت، اللہ کی خاطر کی تھی، ہے نا؟ اور ان کا ایمان اور ان کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت جو تھی وہ ان سارے رشتوں پر غالب آ کر گئی تھی، ہے نا؟ غزوہ بدر نے اس کی مثال پیش کر دی کہ باپ بیٹے کے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے، یعنی رشتوں ناتوں کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، بڑی اہم ہے یہ آیت، اور میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک مشعل ہے، ایک روشنی ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ اے لوگو، تم کہاں پر ہو، تم کہاں دیکھتے ہو اور تم کہاں دوڑتے ہو، تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں، تم دنیا کے مال کی طرف، تم بھول گئے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم جو ہے وہ نیک بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ با وفاؤں کے لیے، مخلصوں کے لیے، مومنین اور کاملین کے لیے میرے ہاں تو بڑا اجر ہے، میرے ہاں ان لوگوں کی بڑی قدر ہے۔ دنیا نے اگر قدر نہ کی، دنیا نے اگر شاباش نہ دی، دنیا نے پیار نہ کیا، تو ان کو نہیں گھبرانا چاہیے، ان کو یہ اللہ کے اجر عظیم کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے محفوظ کیا ہے جو مال یا اولاد کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہیں کرتے، بلکہ جب ان کے سامنے کوئی آزمائش آتی ہے تو ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے، دوسری طرف مال اور اولاد کی محبت ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھکتے ہیں۔ یہ ہے وہ ہوتے ہیں سچے مومن۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ آیتیں حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے وہ مرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی بن جاؤ گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان فراہم کر دے گا. اللہ تمہیں وہ کسوٹی فراہم کر دے گا. اور یہاں اسے مراد کیا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کے فرق کو نمایاں کرنا. یعنی اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کو ایسی قوت تمیز دے دیتا ہے کہ قدم قدم پر ان کو خود پتا چلنے لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس چیز میں اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز میں اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل کے اندر ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر ایسی بصیرت، ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دوراہے، ہر نشیب اور ہر فراز پر انہیں خود ان کا اندر بتا دیتا ہے کہ قدم کدھر اٹھانے چاہیے، رشتہ کہاں کرنا چاہیے، جاب کون سی کرنی چاہیے، کس کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے، کن سے دوستی کرنی چاہیے، گھر مسجد کے قریب لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سی راہ ہے جو کہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور کون سی راہ ہے جو کہ باطل کی طرف لے جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو شرط کیا ہے؟ تم پہلے متقی بنو، پھر اللہ تمہیں فرقان دے دے، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے، جس سمت قدم اٹھ جاتے ہیں خود منزل آگے آتی ہے. یہ طوفانوں کی باتیں ہیں، آسودہ ساحل کیا جانے. جذبے کو جنوں تو ہونے دو، تم خیر مناؤ زندہ کی، یہ راہ حق کے دیوانے، یہ راہ حق کے دیوانے، پابندی منزل کیا جانے. تو اصل بات یہ ہے کہ دیوانگی آنی چاہیے ایمان کے نتیجے میں، کہ ہر حال میں بس اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کے اندر سے بھی مدد ملے گی اور ارد گرد کے حالات سے بھی مدد ملے گی. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. میری پیاری بہنوں، میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری گردن ہے جو گناہوں سے جھک رہی ہے، ہماری پیٹھیں ہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں جو ہم نے اپنی پیٹھوں پر لاد رکھی ہیں. کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری سیئات جو ہیں ان کو مٹا دے. آپ نے پڑھا نا، کافرتن اس رات کو کہتے ہیں جو کہ دن کی روشنی کو چھپا دیتی ہے، لیل. اور فارمر کسان کو بھی کہتے ہیں جو دانے کو، جو سیڈ کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، اور کافر حق کا انکار کرنے والا بھی ہے نا. تو وہ گناہ، وہ سیاہیاں، اور آپ سوچیں کہ کیسے کیسے گناہ ہیں جو کیے ہیں ہم نے، کچھ بھول کر کیے، کچھ جان بوجھ کر کیے، کچھ بڑے بڑے ہیں پہاڑوں سے بھی بڑے، اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہے نا؟ کچھ خلوت میں کیے، کچھ جلوت میں کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری سیاحت تو تم سے مٹا دوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، تیسرا انعام بھی دوں گا. اور وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دوں گا، تمہارے قصور معاف کر دوں گا. کیسا خوبصورت سودا ہے، کیسی بہترین خوشخبری ہے، کیسی اچھی جزا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی نوازشوں کی تو کمی ہوئی نہیں. میرا ہی نا صبور دل شکر بجا نہ لا سکا، ہے نا؟ ہم اپنے دامن کو پھیلائیں، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہم استغفار کریں، ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، یہ کیا ہے کہ خود منزل ہمارے آگے آئے گی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تقویٰ دے گا، اور تقویٰ کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو تین انعام دے گا، فرقان، سیئات کو مٹا دینا، اور مغفرت. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتاتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے. تم دنیا کے مال غنیمت کی بات کرتے ہو، تم اس سے آپس میں لڑنے لگے. اب سوچیں کیسا نصیحت، عبرت، تعلیم اور تزکیے کا ایک باب کھولا اللہ تعالیٰ نے، جو مسلسل چل رہا ہے، اور ابھی تک وہ جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم کی بات ہی نہیں آئی. تو یہ ہے ہدایت، اور یہ ہے امامت، اور یہ ہے ایک بہترین مسلمان بننا.